الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. عليكم عباد الله بالدعاء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ ہم پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پھر کسی اچھے عامل کا پتہ چل جائے یا کوئی بہت مجرب وظیفہ مل جائے تو ہمارا کام بن جائے. وہ عامل چاہے ہندو ہو، اور اس عملیات کے لیے خلاف شریعت کچھ بھی کرنا پڑے، اگر باہر نماز پڑھ لیں تو اس عمل کے لیے خلاف شریعت ایک گناہ کے درجے میں ہے، اور بعضے تو کفر کے درجے میں بھی ہوتے ہیں. اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اور مال سے بھی. بس کوئی وظیفہ اور عامل زبردست مل جائے. اصل میں ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، پریشانی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. تو عامل کے لیے بھی شرائط ہیں اور عملیات بھی. تو اس کے عمل کا یقینی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے عمل سے نفع ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو. لہذا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ پیر صاحب کے پاس جائیں، بڑے بابا جی کے پاس جائیں، تو ان کے لیے پردہ ضروری ہے، شرط ہے. اگر کوئی علاج کرتا ہے جیسے آیت مبارکہ سے، یا کوئی اور ایسا عمل ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ یتیم نہیں ہیں. دین کے اعتبار سے، اپنے مسائل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہم یتیم نہیں ہیں. دین میں ہر چیز کی الحمدللہ رہنمائی موجود ہے. ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہم کو پیش آتے ہیں، اس میں رہنمائی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی معاملے میں کوئی کمی رہ جائے. پیارے دوستو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں: ان الدعاء ينفع مما نزل. جملہ اسمیہ ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے، سمجھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے، مما نزل، وہ مصیبت جو نازل ہو چکی، مصیبت کے ٹالنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا چیز نفع پہنچا رہی ہے؟ دعا. پر جملہ چونکہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، لہذا ضرور فائدہ ہوگا. پر ومما لم ينزل، اور ایسی مصیبت جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ دعا اس کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، پتہ چلا اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے. کتنا آسان کام، کتنا آسان نسخہ، سبحان اللہ. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، کیا ہے رابطہ آہو فغا سے، کیا ہے رابطہ آہو فغا سے، کیوں زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے؟ بندے کو خالق سے کچھ کام ہے بھائی، اب وہ کام کیسے، رابطہ کنیکشن کیسے لگانا ہے؟ آہو فغا کے ذریعے سے، اللہ سے رونا ہے. ہماری ضرورت ہے، ہمارا کام ہے. اس ضرورت اور کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ نے فرما دیا دعا کرو، فائدہ پہنچاتی ہے. میں وظیفے کا منکر نہیں ہوں، وظیفہ بتاتے بھی ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو یہاں ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ وظیفے سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے. آج ہمیں کوئی 1,25,000 وظیفہ بتا دے تو پڑھیں گے؟ 1,25,000 کیا، لوگ تو لاکھوں لاکھوں پڑھتے، عورتوں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے وظیفے پڑھنے کا، کہ کوئی ایسے وظیفہ مل جائے کہ جس کو چاہے کلٹی کر دے. ایک وظیفے کا اور بھی لوگوں کو شوق ہے، لوگوں میں محبوب بننا دل چاہتا ہے نا. محبوب جو قدموں میں آیا اس کا بھی ذکر نہیں، لیکن چلو اتنا تو ہے نا، محبوب بننے کا تو شوق ہے نا. وظیفہ بتا دوں کے لیے کوئی وظیفہ نہیں. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، یہ اللہ والے جن کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے تو کہتے ہیں یار یہ کوئی پتہ نہیں کون سا مسخر کا وظیفہ پڑھتے، تسخیر کا، مسخر کرنے کا، کہ کیسے ان سے لوگ محبت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے بھائی. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ودن کے معنی محبت کے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو سیجعل لهم الرحمن ودا. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر اگر فعل پر سین کو داخل کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے جلدی ہوگا، تقریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ کام جلدی ہوگا. وہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تعالی یجعلو کا جو جائل یعنی محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ تعالی اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. کوئی وظیفہ نہیں، آرام سے بیٹھیے. کیا فرق ہے؟ صرف ایمان اور عمل صالح، بس. یعنی ایسا عمل صالح ہو، ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کہیں ابے صالح. مطلب وہ کون سا عمل ہو گیا؟ وہ ہوا عمل غیر صالح، کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ابے صالح یہ کیا کر رہا ہے. صالح عمل کرے تو صالح والے کام سے بچے، یہ وظیفہ ہو گیا نا سب. ایمان اور عمل صالح، خود ہی محبت دل میں آ جائے گی، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں. اور رہی بات وظیفے والی بات، تو میرے پیارے دوستوں وظیفے کا پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. کسی کام کے لیے انسان وظیفہ پڑھتا ہے، جیسے میرے شیخ دعوت برکاتہم خود فرماتے ہیں جس لڑکے کی یا لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ یا جامعو 111 مرتبہ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لے. اور جو والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں وہ یا لطیفو یا ودودو 111 مرتبہ پڑھ لے، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو. ٹھیک ہے نا، وظیفہ ہم بھی بتا دیتے. لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وظیفے کا ایک اپنا اثر ہے، انکار نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے، جس کو فقیر کا ذوق ہے میں سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ مؤثر چیز دعا ہے. کیوں؟ وظیفے کے اندر اور دعا میں فرق یہ ہے کہ وظیفے میں نظر وظیفے پر ہوتی ہے کہ جی میں نے اتنا وظیفہ پڑھا ہے کیوں نہیں ملے گا، اور دعا میں نظر وظیفے میں نظر اپنے وظیفے پر ہوتی ہے اور دعا میں نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے کہ وہی کام بنائیں گے. ہم نے کیا کہ مانگا ہی تو ہے بس. وظیفے میں ناز ہوتا ہے کہ جی میں نے وظیفہ پڑھا ہے, اور دعا میں نیاز ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نیاز اور عاجزی پسند ہے, اس لیے دعا کا اہتمام کریں. اگر 1,25,000 کا وظیفہ پتا چل جائے تو سبحان اللہ, کیا کہنا, انکار نہیں ہے, لیکن دعا کا اثر زیادہ ہے. ارے مولانا صاحب ہماری, ہم تو گنہگار ہیں, ہماری دعا کیا قبول ہوگی. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے گنہگار ہے کتنے گناہ کرے گا. مان لو دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار آدمی ہے, تو آدمی مسلمان دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار ہو پھر بھی شیطان سے تو اچھا ہے نا. وہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں فرمایا. شیطان نے دعا مانگی تھی نا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے مہلت دے دیجیے قیامت تک کی کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. دعا بھی کیسی مانگ رہا ہے ظالم. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا اگر وہ اس وقت یہ کہہ دیتا انظرنی کے بجائے انظر الیہ, ایک نظر رحمت مجھ پر بھی ڈال دیجیے, اس کا بھی کام ہو جاتا. تو دیکھیے اس وقت وہ اللہ تعالی کے حکم سے کی سرتابی کر رہا ہے, حکم کے خلاف کر رہا ہے. اس وقت بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اس حالت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی تجلی نازل ہو رہی ہے, اس حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی. کتنی مایوسیوں کا علاج ہے کہ نہیں بھائی, کتنی شفقت ہے ان اللہ والوں کی, کہ کتنی پیاری بات, کتنی محبت اور معرفت کی بات سمجھا دی کہ بھائی مانگو دعا. کیونکہ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمانا ہے وہ ہماری قابلیت کی جیسے تو دینا نہیں ہے, یہ تو طے ہے بات. جو کچھ ملے گا وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے, اپنے کرم اور رحمت کی وجہ سے عطا فرمائیں گے. ہماری قابلیت کا تو اسی لیے تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم اپنے اوپر نظر رکھ کر آپ سے نہیں مانگ رہے, بلکہ ہم آپ سے اس لیے مانگ رہے کہ آپ دینے والے, آپ داتا ہیں, آپ ہی دینے والے ہیں, آپ عطا فرمانے والے. دیکھیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا, دعا نہیں مانگتا, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب آپ اس حدیث شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شفقت ہے کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں, کبھی عکس کر لیا نا, تو جو مانگ رہے گویا اس سے خوش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنی شفقت ہے. ضرورت ہماری, ان کو عطا فرمانا ہے لیکن ان کا کرم دیکھیے, مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں. باپ کا بھی تو یہی مزاج ہے, ابا یہ چاہتا ہے کہ بچہ مجھ سے مانگے. کیوں جناب, ابا جب بچہ مانگتا ہے باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بچہ مجھ سے مانگ رہا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ, ربا یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. جو مانگتا ہے اس سے خوش ہو رہے, جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہو رہے. بتائیے کتنی شفقت نہیں ہے کہ نہ مانگنے والے بندے سے ناراض ہو رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو تم دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. علیکم یا عباد اللہ بالدعاء, دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. اعلی لزوم کے لیے آتا ہے, اور لزوم سے مراد کثرت ہے, یعنی کثرت سے دعا مانگو اللہ تعالی سے. اس لیے میرے مرشد فرمایا کہتے ہیں دیکھیے میں نے اس دنیا میں اپنے شیخ سے زیادہ کثیر دعا کسی کو نہیں دیکھا.
اتنی کثرت سے دعا مانگتے ہوئے. طویل الدعا نہیں کثیر الدعا. طویل الدعا اور چیز ہوتی ہے, کثیر الدعا اور چیز ہوتی ہے. ترا اتنی کثرت سے دعا مانگتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ حضرت والا نے ایک. اور پھر دعا کے لیے ہے کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم لوگ دعا ایک مرتبہ مانگتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا اب سب کچھ ہمارے لیے چل پڑے گا. ہونا کیا چاہیے, سنت یہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ دعا کا مانگنا سنت ہے. کم از کم تین مرتبہ. کتنی مانگے؟ اتنی مانگے کہ جب تک وہ نعمت مل نہ جائے. ہاں, ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقہ. یہ جو اللہ تعالیٰ کے عاشقین جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی کوئی اور مراد نہیں ہوتی, لیکن ان کی عجیب نظر ہوتی ہے عاشقوں کی کہ جز سخن گفتن با شیری دا, کہ اپنے اس محبوب سے, لبے شیری رکھنے والے اس محبوب سے جو سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا فرماتا ہے, سیب میں رس ملائی میں اور ربڑی میں مٹھاس ڈالنے والا جو مالک ہے, اس جب مخلوق کی مٹھاس کا یہ عالم ہے تو خالق کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ کے جو عاشق بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے بات کرنے کا بہانہ چاہتے ہیں. یہ ان کا بہانہ ہے بات کرنے کا, کہ اس بہانے سے اپنے محبوب سے فریاد کر رہے ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میرے مرشد میرے شیخ داؤد بکاتم نے سنائی, فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگتا تھا. اس کے آہو نالے کے درد کا جو دھواں وہ آسمانوں تک جا رہا ہے, اس تڑپتے ہوئے دل سے وہ دعا مانگ رہا ہے. اور دعا مانگتے ایک زمانہ گزر گیا, یہاں تک کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ میاں, یہ آپ کا بندہ اتنے تڑپتے ہوئے دل سے آپ سے دعا مانگتا ہے, آپ کا اپنے بندوں کی دعا قبول نہ فرمانا, آپ کی اس میں حکمت ہوگی, آپ حق مالک ہیں. لیکن جس نے تڑپتے ہوئے دل سے یہ دعا مانگتا ہے آپ اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرما لیتے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو, پتہ کرو دنیا میں لوگ بلبل اور طوطے کیوں پالتے ہیں. بلبل اور طوطے کو پالتے ہیں, کوے کو کوئی نہیں پالتا. زاغ اور کوا کوئی پالتا ہے؟ پالتے کیا ہے؟ طوطا, بلبل, کوئل, اس کو پالتے ہیں. کی وجہ معلوم کرو. جی پتہ چلا کہ جی کوا جو ہوتا ہے, فرشتوں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ, یہ جو آپ کا بندہ ہے جو اتنے تڑپتے ہوئے دل سے دعا مانگ رہا ہے, یہ تو آپ کا فرما بردار بندہ بھی ہے, آپ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے, کیا راز ہے؟ جبکہ آپ کافروں کو عطا فرما رہے ہیں. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں, جاؤ دیکھو دنیا کوا کیوں نہیں پالتی اور بلبل اور کوئل کو کیوں پالتے. میں نے کہا کہ بات اس کی یہ ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ کوے کی بولی کسی کو پسند نہیں ہے. جیسے ہی کوا بیٹھتا ہے فوراً اڑا دیتے ہیں اس کو, اور بلبل اور کوئل جب بولتی ہے تو سب اس کی گفتگو اور اس کے بولنے کو, اس کی کو غور سے سنتے ہیں. جب بڈھی فقیرنی دکان پر آتی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں جب بڈھی فقیرنی آتی ہے یا تو اس کو جھڑک ہے, نکل یہاں سے, دس کے ٹائم پہ کیا گھسی چلی آ رہی ہے, یا جلدی سے پیسہ دے کے چل جا, رش کا ٹائم ہے. اور جب جوان فقیرنی آتی ہے, جوان فقیرنی, تو پہلے تو ذرا تجاہل عارفانہ سے کام لیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ارے اتنی کم عمر میں تیرا شوہر, وہ تو مر گیا, وہ بڑا افسوس ہوا, جوانی میں ہی تو بیوہ ہو گئی, ہائے بیچاری. لہذا جوان فقیرنی کو, جوان فقیرنی کو بھیک بھی خوب ملتی ہے, چائے بھی پیش کی جاتی ہے, اور روکا جاتا ہے اس کو, فرق ہوا نا. تو میرے مرشد فرماتے کہ کوے کو اس لیے نہیں پالتے کہ اس کی بولی پسند نہیں ہے، بلبل کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ اس کی بولی سب کو اچھی لگتی ہے، اس کو قید کیا جاتا ہے پنجڑے کے اندر، قفس کے اندر. تو میرے مرشد فرماتے کہ فرشتوں نے بات اللہ تعالی سے جا کر عرض کی کہ بات یہ ہے کہ ان کو بولی پسند ہے اور کوے کی بولی پسند نہیں ہے. تو ارشاد باری تعالی یہ ہے کہ جو کافر مانگتے ہیں اس کا مانگنا ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو جلدی دے کر نکال دیتے ہیں، جا تو لے اور جا، اس کی تمنا دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے. لیکن وہ جو جب مومن بندہ درد بھرے دل سے، اشک بار آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ سے جب فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اگر میں نے قبول کر لیا یہ مانگنا چھوڑ دے گا، ہمیں اس کا مانگنا پسند ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو عطا نہیں فرما رہے تو اس کے یہ جو مانگ رہا ہے یہ بھی تو یاری ہے، یہ بھی تو دینے کا ایک بہانہ ہے کہ اپنی یاد میں لگا دیا، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، یہ بھی تو محبت کا ایک انداز ہے کہ اس کو اپنی یاد میں لگا دیا کہ کیا تو مانگ کر رہے، مانگ کر رہے، تو مانگے گا ہم نہ دیں گے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، یعنی ہم نے دعا مانگی دعا پوری نہیں ہوئی، یہ بھی ہماری امید گویا بھر آ رہی ہے، یہ بھی ہمارا کام بن رہا ہے. امید نہ بھر آنا، امید بھر آنا ہے، کیوں؟ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. تو کافر کو جلدی مل جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جا پولی پسند نہیں ہے. اور مومن کا رونا، مومن کا ہو فغا کرنا، اشک بار آنکھوں سے، تڑپتے ہوئے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ گاہ کو تر کرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، یہ ان کو محبوب ہے، ان کو پسند ہے. میرے دوستو تبھی وہ موقع عنایت فرما رہے ہیں. کتنا کرم ہے کہ اگر وہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، کتنا ان کا احسان اور کرم ہے. لہذا کثرت سے دعا مانگے، کثیر الدعاء بنے، کم از کم تین مرتبہ دعا کو کم از کم تین مرتبہ مانگے. اصل میں ایک بات یہ بھی ہے، میرے مرشد دعوت برکاتوں نے یہ مضمون سمجھایا، فرمائے کہ بات یہ ہے کہ ایک ہے دعا کا قبول، ایک ہے دعا کا ظہور. یعنی ہم جو دعا مانگتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالی سے جو دعا یقین سے امید رکھتے ہوئے دل میں دعا جو مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. لیکن بندے کو بھی یقین ہو کہ وہ میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دعا دل سے نہیں مانگی جاتی وہ قبول نہیں ہوتی. اب ہمارا کیا عالم ہے دعا میں کہ دعا مانگی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں، نہ سنتوں کی رعایت نہ دعا میں دل ہے، دل تو کہیں اور پھنسا ہوا ہے، بس مارا اور چل پڑے. یا کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری 10 ضرورتیں ہیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر دعا کو نہیں دیتے ہم، کہ تھوڑی سی دیر ہے. میرے مرشد دعوت برکاتہ تم تو اتنا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو یا کسی وقت میں آنکھ کھل جاتی ہے، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے. بجلی کی مہربانی سے تو یہ تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں. ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا نا، رات بھر نیند نہیں آتی، تڑپتا رہتا ہوں، کیا اسی کا نام پیار ہے؟ کروٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی، رات بھر رات اسی طرح گزر جاتی ہے. اس نے کہا گھبراؤ مت، بجلی نہ ہونے سے تمام کراچی والوں کا یہی حال ہے. میرے پیارے دوستو، رات میں کئی دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ہونا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں آنکھ کھل رہی ہے، جاتے وضو کر کے آ کے دو رکعت پڑھ لیتے ہیں. لیکن فرمایا چلو یہ نہ کرو، کم سے کم اتنا کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگ لو کہ اللہ آپ اپنا مجھ کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اپنی کوئی ضرورت مانگ لو، ایک دعا تو مانگ لو. کتنا مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جو آسمان دنیا پر نزول فرما رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کون ہے ہم سے مانگنے والا، رزق طلب کرنے والا. جس کو کہتے ہیں لب بام، کہ محبوب لب بام آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، عنایت و مہربانیاں، رحمت لب بام آ رہی ہے، لیکن کیا عالم ہے. ہمارا اتنا موقع ہے، دعائیں مانگ لیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے، ہمارے یاروں کو ڈبو کھیلنے کا بڑا شوق ہے، کھیلنے کا زمانہ گزر گیا، شوق نہیں اترا، بال سفید ہو گئے، فٹ پاتھ، سڑکیں، محلے ابھی تک آباد ہیں، سفید بال ہو جاتے ہیں لیکن شوق نہیں جاتا. ڈبو اور وہ چار والے کو کیا بولتے ہیں، چوکڑی، اور ایک چھکڑی بھی ہوتی ہے نا، کوئی چوکڑی اور چھکڑی، چوکڑی کھیلتے ہیں چوکڑی مار کر، اور چھکڑے پر بیٹھ کر چھکڑی کھیلتے. یہ پتے کی کوئی قسم ہے نا، کہ آپ لوگ کیا نہیں، بہرحال کوئی ایک کھیل ہے پتے، تاش کے پتوں کا. یعنی کتنے عجیب ہیں، اچھے اچھے دیندار، اچھے اچھے ماشاءاللہ، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، تسبیح، ذکر، تلاوت کرنے والے، لیکن پتوں کا شوق نہیں جاتا. لوڈو، ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کے گھر کے پاس رات کے 12-12 بجے تک جناب اچھی اچھی گاڑی اور شاندار، وہ سب لوڈو کھیلنے میں لگے ہوتے، حیران کن، اور راتوں کو دیر تک. اگر مسجد میں امام صاحب نماز میں 2 منٹ تاخیر کر دیں تو خیر نہیں، پورا ہوتا ہی بس کھڑے ہو جائیں گے فوراً. ایک امام صاحب تھے، وضو کر رہے تھے تو پہنچ گئے جناب سیکرٹری صاحب، اب نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب وضو کر رہے ہیں، آئیے آگے آ جائیں. تھوڑا آگے منہ تو چھپایا آپ نے، لیکن ادھر آ جائے. ایسے اچھے اچھے لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، منہ چھپانے پر یاد آ گیا. ایسے ہی تھا وہ، ایک قرآن، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھا ہوا، ایک مجھے کا نماز پڑھاتا تھا، لیکن فلموں کا بڑا شوق ہی، منہ لپیٹ کر سینما فلم دیکھنے پہنچ گیا. اب فلم کے زبردست سین چل رہا ہے اور اچانک ویٹر آیا اور اس نے اس کے لیے برگر اور پیپسی، کہ یہ لیجئے جناب برگر اور پیپسی آپ کے لیے. اس نے کہا میرے لیے؟ کہا جی آپ کا آرڈر ہے. کہا نہیں میں نے تو آرڈر نہیں دیا. کہا نہیں آپ کا آرڈر ہے سر. پیچھے سے آواز آئی امام صاحب لے لیجئے، آپ کے لیے میں نے بھجوایا. آپ کے منہ چھپانے پر لطیفہ یاد آ گیا، آپ کو نہیں کہہ رہا. یعنی کتنا زمانہ گزر گیا، اور پتے اور ڈبو اور لوڈو، کیرم بورڈ، اور وہ ایک پتلی سی ڈنڈی لے کے دن دنا دن مار رہے ہوتے ہیں، جو اسنوکر. کہیں کہ صاحب نماز پڑھ لو، ذرا کچھ دین کی بات سیکھ لو. تو وہ امام صاحب وضو کر رہے تھے، سیکرٹری صاحب پہنچ گئے، امام صاحب ٹائم ہو گیا. کہا اچھا، ابھی منہ ہی دھویا تھا، کھڑے ہو گئے مصلے پر آ کر. کہا آپ نے وضو تو کیا نہیں. کہا آپ کو وضو سے کیا مطلب، آپ کو تو نماز سے مطلب ہے نا، میں آپ کی نماز پڑھا دوں، وضو کر کے اپنی نماز خود پڑھ لوں گا میں. میرے پیارے دوستو، مسئلہ یہ ہے، امام کا انتظار بیٹھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ نماز کا انتظار کا اجر اور ثواب ایسا ہے کہ گویا نماز پڑھنا. انتظار صلات، یعنی نماز کا انتظار ایسا ہے جیسے نماز پڑھنا، اتنا اجر اور ثواب ہے. جب اتنے اجر اور ثواب کی چیز ہے تو اس سے کیوں محروم رہے. اگر 2 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کیا ہے، یعنی جی ہر کام ڈسپلن سے ہونا چاہیے. تو ذرا ڈسپلن، ذرا جب ولیمے کی دعوت میں جاتے ہیں وہاں ڈسپلن دکھاتے ہیں، دعوتوں میں راتوں کو 12-12 بجے تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پتے کھیلنے کے لیے, کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے, اسنوکر کھیلنے کے لیے. ڈسپلن وہاں یاد نہیں آتا, ڈسپلن. اگر کبھی مہینے میں 2-4-5 دفعہ بھی ہو, اس میں ہے. لیکن افسوس یہ کہ مزاج بگڑ گیا. اب مزاج کے اندر وہ سلامتی نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. آتے نا ان کو امام رکھا تو مہینے کے آخر پہ انہوں نے کہا تنخواہ. کہا جی تنخواہ کس بات کی, ہمیں آپ کی نماز پسند نہیں آئی, ہم آپ کو امام نہیں رکھ رہے. تنخواہ کس بات کی؟ انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے. کہا پھر چلو آپ کا اور ہمارا حساب برابر ہو گیا. ہیں وہ کیسے؟ سیکرٹری صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں نے بھی تمام نمازیں بے وضو پڑھائی ہیں. مولوی آ جاؤ ادھر, آگے آ جاؤ اس طرف سے آ جائے. تو میرے پیارے دوستو کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری 10 ضرورتیں ہیں, 10 چیزیں ہیں, ان چیزوں پہ ہم کتنا وقت, لیکن دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ایک عجیب مضمون حضرت کا یاد آیا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, کہ اے انسانوں, یعنی سب مسلمان سے نہیں سارے عالم کے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے, کہ اے انسانوں, اے لوگو, تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو فقیر ہوتا ہے اس فقیر کے پاس کشکول اور پیالہ ضروری ہے. اس فقیر کی فقیری کے لیے کشکول اور پیالہ ضروری ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ وہ جو فقیر ہوتا ہے 9 سے 5 کا ہوتا ہے, اس کی ٹائمنگ ہوتے ہیں. اور پھر وہ فقیر ہوتا بھی ایسا ہے کہ جیسا دیکھتا ہے بندہ ویسی بھیک مانگے گا. اس نے دیکھا نوجوان ہے, اس نے کہا اللہ تجھے تیری پسند کی شادی کرائے. ذرا چہرے پر داڑھی آئی, حاجی صاحب اللہ تجھے مدینہ شریف کی زیارت کرائے. اس نے دیکھا کہ ذرا مسٹر سوٹیڈ اینڈ بوٹیڈ ہے, تو کہا کہ اس کو پتا ہے پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے, اللہ تیری ہر مشکل حل فرمائے. یعنی ان لوگ عجیب ہوتا ہے. جیسے میرے شیخ نے فرمایا نا, کپڑے والا دکاندار ہوتا ہے نا, تو وہ ہر عمر والی سے اسی انداز سے خطاب کرے گا. جو کم عمر ہوگی اسے کہے گا بیٹی, جو درمیانی ہوگی اسے کہے گا آپا, جو بڑی ہوگی اسے کہے گا خالہ. تو اس نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو فقیروں کا بھی یہ حساب ہے. تو کوئی ایک جگہ پر وہ اندھا بن کے فقیر بھیک مانگ رہا تھا, تو کہیں لنگڑا بن کے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں, ایک فقیر کو دیکھا وہ کہیں اور نظر آیا, وہ صاحب روزانہ جو ہے اس کو بھیک دیتے تھے. اس نے کہا بھائی پہلے تو تم وہاں ہوتے تھے, اب یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کا کیا تعلق؟ کہا وہ جگہ میں نے اس کو جہیز میں دے دیے. ایک صاحب تھے, وہ روزانہ ایک فقیر کو 10 روپے دیتے تھے, پھر 5 پر آئے, پھر 4, پھر 3, پھر 2, پھر ایک دن دیا تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ دیکھو پہلے تم مجھے 10 روپے دیتے تھے, پھر 5, پھر 4, تو ان 2, اب 1 پر آ گئے, یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ پہلے میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میں تمہیں 10 روپے دیتا تھا, شادی ہو گئی تو 5 روپے دینے لگا, پھر جیسے جیسے بچے ہوتے گئے تو کم ہوتا گیا, اور اب میرا اور بچہ آ گیا تو بھائی اب 1 روپیہ دے رہا ہوں. وہ فقیر نے غصے میں کہا ہاں ایسے بولو نا کہ میرے پیسوں پر اپنے خاندان کو پال رہے ہو. میرے پیارے دوستو, میرے مرشد فرماتے کہ ہر فقیر اس کے کچھ اوقات اور ٹائمنگ ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا انتم الفقراء, تم فقیر ہو اور تمہاری فقیری کو ہم رجسٹرڈ کر رہے ہیں, لیکن تم فقیر ہو جملہ اسمیہ کے ساتھ, یعنی تم جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے گویا کہ تم دائمی فقیر ہو 24 گھنٹے کے. لالا جب 24 گھنٹے کا جو فقیر ہے تو اس کو ضرورت ہے 24 گھنٹے کے پیالے کی. تو میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم لوگوں کو 24 گھنٹے کا پیالہ عطا فرما دیا, کہ اس کو فقیر کو جا کر کشکول لینے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کو آنکھ کھلی اپنی ضرورت ہے تو کیا, کہ جی سونا بھی ہے تاکہ صبح اٹھے تو اس لیے فرمایا کیا کرو, سب تھوڑا سا کیا کرو, تھوڑی سی اتنی محنت کر لو. کیا فرماتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ تم وضو کرو اور جا کر دو رکعت پڑھ کے دعا مانگو, ارے کم سے کم اتنا تو کر لو کہ پیالہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دونوں ہاتھ عطا فرمایا ہے, یہ پیالے کی شکل ہے, کشکول اور کشکول کی شکل میں اس کو بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ لو. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا جو چور کی سزا قطع ید ہے, فرمایا کہ در حقیقت اس کا عاشقانہ وہ یہ ہے کہ وہ شاہی پیالہ جو ہم نے تم کو اس لیے عطا کیا تھا کہ اس پیالے میں بھیک تم ہم سے مانگنا, تم نے اس شاہی عطیے کی توہین کی کہ چوری کی, لہذا وہ پیالہ تم سے واپس لیا جا رہا ہے. کیا عاشقانہ مضمون ہے, دیکھیے کہ ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے بلکہ تم نے شاہی پیالے کی شاہی عطیے کی توہین کی کہ جب ہم نے تم کو شاہی ظرف عطا کیا تھا, شاہی پیالہ عطا کیا تھا, تم نے اس پیالے کی توہین کیوں کی, لہذا یہ پیالہ تم سے واپس لیا جا رہا ہے. میرے پیارے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا جو مصیبت آ چکی اس کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے, یعنی اس کو دفع کرتی ہے, اور جو ومما لم ینزل اور جو نہیں آئی نازل ہونے والی ہے اس کے لیے بھی ڈھال بن جاتی ہے. تو میرے مرشد کا ایک مضمون اور جو عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے دعا کا قبول, ایک ہے دعا کا ظہور, دونوں میں فرق ہے. کہ جو دعا دل سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں, حدیث شریف کا مضمون ہے. اب اس کے قبول میں اور ظہور میں فرق ہے. وہ کیسے؟ مثال ہے, ایئرپورٹ جانے ٹائم کم ہے, رش ہے, کہیں پہنچنا ہے, نماز کا وقت ہے, پہنچنا ہے, اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ عافیت کے ساتھ وقت پر پہنچا دیجئے, بس دعا قبول ہی اور وقت پر پہنچ گیا. یہ دعا قبول بھی ہوئی ظہور بھی ہو گیا فوراً. بعض مرتبہ دعا قبول ہو جاتی ہے ظہور دیر سے ہوتا ہے, وہ کیسے؟ جیسے حمل جو ٹھہرتا ہے وہ قبول تو ہو گیا, ظہور میں 9 مہینے لگ جاتے, پھر اس کے بعد ظہور احمد تشریف لے آتے ہیں دنیا میں. دیکھیے نا, قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر قبول نہ ہوا تو اس کا ظہور کیسے ہوا؟ تو یہ جو ہے, اور اس دوران بھی وہ جو صرف منی کا قطرہ قبول ہوتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس منی کے قطرے پر صورت گری فرماتے ہیں. اللہ کی شان کہ وہ قطرہ قبول ہوتا ہے, اس کے بدلے میں ایک انسان دنیا میں تشریف لے آتا ہے, تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس کا ایک پورا نظام چلاتے ہیں, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ قبول ہوتا ہے قطرہ, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا منا عطا فرما دیتے ہیں. ظہور ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کہ بندے کی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب اس دعا کے ظہور کے لیے پورا نظام چل رہا ہوتا ہے, پورا نظام ہوتا ہے, لہذا وقت آتا ہے وہ ظہور بھی ہو جاتا ہے. ہو گیا نا؟ دو, تیسرا ظہور کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی, مان لو میرے مرشد فرماتے سائیکل مانگی, سائیکل نہیں دیتے, اس کے بدلے میں گاڑی دے دیتے, اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے, یہ بھی ان کا طریقہ ہے ظہور کا. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی, ظہور نہیں ہوتا اسی عین اس دعا کا, اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے, اس سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اس مصیبت. اور بعض دعا ایسی ہیں کہ جن کا قبول تو ہو جاتی ہیں لیکن ظہور دنیا میں بظاہر نظر نہیں آتا, تو میرے پیارے دوستو آخرت میں میرے مرشد فرماتے ہیں اس پر اتنا ملے گا کہ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اس وقت اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے. تو میرے پیارے دوستو, جب اتنی کام کی چیز ہے, آسان نسخہ ہے, اور کتنا مؤثر اور کتنا کارآمد اگر عمل ہے, تو اس کے بعد بھی اگر ہم اس عمل کو نہ کریں تو ہمارے لیے محرومی ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. حقیقت یہ کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے, حقیقت یہ کہ ہم مانگتے نہیں ہیں. اس لیے میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں مانگو اللہ سے, فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور قرب اور ولایت کا جو انتہائی مقام ہے, جس کو اس زمانے میں حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ مقام صدیقیت ہے. اور قرب کا انتہائی مقام تو نبوت ہے, لیکن نبوت کا مانگنا کفر ہے, اجازت نہیں ہے مانگنے کی, اور وہ مل بھی نہیں سکتا. لیکن مقام صدیقی میرے مرشد فرماتے ہیں اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لہذا اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما دیجیے. جب وہ قبول فرمائیں گے اللہ اکبر, پھر ان کا کام ہے کہ وہ کیسے عطا فرمائیں گے. پورا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس میں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. رہی بات, یہ ہو گئی دعا. لہذا دعا کی اہمیت ہے. اس لیے ہم دینداروں میں بھی بڑی کمی, ہم دعا نہیں مانگا کرتے, اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. بے شک میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر بیمار ہے, اب ہمارا کوئی پیارا بیمار ہے, کم اگر ہو فرمایا اتنا ہو کہ دو رکعت صلاتِ حاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں, یا اللہ ڈاکٹر کے دماغ میں صحیح مرض کی تشخیص ڈال دیجئے, ڈائگنوز کر لے کہ مرض کیا ہے, پھر اس کے بعد جو اس مرض کے موافق جو دوا ہے اس دوا وہ دوا اس کے ذہن میں ڈال دیجئے, پھر وہ جو دوا ہم استعمال کریں اس دوا کے اندر اثر بھی ڈال دیجئے. ہمارے کم سے اتنا نہیں تو اتنا دعا تو مانگ لو. کہ بعض مرتا دوا بالکل ٹھیک ہے پتا چلا اثر ہی نہیں ہو رہا, یا ڈاکٹر صاحب کتنے زمانے تک کسی اور مرض کے علاج کرتے رہے آخر میں پتا چلا مرض کچھ اور ہے, وہ ڈاکٹر بے بس ہے, ڈاکٹر بے بس ہے, ایسے ہی کچھ اور نکلتا ہے. اللہ سے مانگے تاکہ وہ اثر ہو جائے, دوا میں بھی مرض کی تشخیص بھی ہو جائے اور اس مرض کے مطابق دوا بھی دے اور پھر اس دوا میں اثر بھی ہو. تین چیزیں ہو گئی, مرض کی تشخیص اور اس مرض کے مطابق مؤثر دوا, اور پھر تیسری چیز اس دوا میں اثر. مؤثر تو ہے لیکن جب تک اس مؤثر حقیقی کا حکم نہیں ہوگا وہ مؤثر وہ اثر نظر نہیں آئے گا, ظہور نہیں ہوگا اس اثر کا, لہذا وہ اثر بھی پیدا ہو جائے. اسے اللہ سے مانگے. اب مانگنا کیسے؟ پانچ سنتیں ہیں دعا کی. نمبر ایک, کیونکہ عبادت ہے یہ, دعا مستقل عبادت ہے. لہذا جو چیز عبادت ہے اس کا طریقہ ہوگا, شریعت میں اس کا ضرور طریقہ موجود ہوگا. لہذا نمبر ایک کیا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ علامہ شامی رحمتہ اللہ نے فرمایا جب ستو دئی حیدا صدری, اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پھیلا لے, سینے کے سامنے, جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں بٹن نمبر دو, اس کے سامنے, نہ نیچے ہو نہ اوپر. کے بعض لوگ دعا زانوں پہ رکھ لیتے ہیں ہاتھ ایسے, یا یوں ایسے رکھ لیتے ہیں یا بہت اوپر کر لیتے ہیں, نہیں سینے کے سامنے ہو. نمبر ایک. نمبر دو, حذا صدری, حذا نحو السما, نحو السما اس کا رخ آسمان کی طرف ہو. کیونکہ کیوں؟ لأن السما قبلۃ الدعاء, دعا کا جو قبلہ ہے وہ آسمان ہے, لہذا ایسے ہاتھوں. اور نمبر تین, وبینہما فرجتن قلیلہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو, بالکل ملے ہوئے نہ ہو ہاتھ, اور ہاتھ ملے ہوئے بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کھلے بھی نہ ہو. بعض ایسے دعا مانگتے نا ایسے, یہ ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ایسے بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو. اس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک تربوز پکڑنا ہے تو اتنا فاصلہ رکھو, ملے ہوئے بھی نہ ہو. اور اسی طریقے سے جو بعض انداز ہے کہ ہاتھ جوڑ کر یوں دعا مانگتے ہیں, یہ طریقہ خلاف سنت ہے. اور اگر ہندو جو ہے اپنے بتوں سے ایسے ہی مانگتا ہے ہاتھ جوڑ کر, تو یہ تو تشبہ بالکفار بھی ہو گیا, جو مستقل حرام ہے. لہذا یہ ہاتھ ایسے رکھے, ٹھیک ہے نا جناب؟ تین ہو گئی سنت. چوتھی یہ کہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سننے اور قبول فرما رہے ہیں. اور نمبر پانچ, یہ کیا کام کرے؟ یم سہو بیجہ وجہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر پھیل لے, ایسے, یہ ایسے چہرے کے اوپر پھیل لیا, ایسے نہیں یوں پلٹی ماری یا پیچھے پھینک دیا, یعنی جو ملا نا ایسے کر. بس یوں کیا, بس تو ایسے ایسے عجیب انداز سے کرتے ہیں, کوئی جو ایسے پلٹی, بس یوں ایسے کرتے ہیں, کوئی پیچھے پھینک دیتا ہے, ایسا نہ کرے. بلکہ اس کو میرے مرشد فرماتے گویا کہ یہ نیک شگون ہے, نیک فال ہے کہ اللہ ہم نے مانگا آپ نے ہمیں عطا فرما دیا, جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. سبحان اللہ, کیا انداز ہے دیکھیے دین سمجھانے کا. کہ جو آپ نے عطا فرمایا اسے ہم نے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. یہ تو ہو گئے دعا کی سنتیں. اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک دعا کو کم از کم تین مرتبہ مانگے, اور کتنی مانگے جب تک مل نہ جائے, مانگتا رہے مانگتا رہے. اور دعا مانگنے کی ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, اللہ تعالیٰ کی تعریف, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح, یا اردو میں کہے کوئی نہیں کہ اللہ آپ ہمارے ہیں, آپ عطا فرمانے والے ہیں, آپ کریم ہیں, آپ رحیم ہیں, بندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں, مشکل کو آسان فرماتے ہیں. کیونکہ ثناء الکریم دعاؤن, کہ کریم کی تعریف کرنا یہ بھی دعا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی سخی کے پاس جائے اس کو کہے کہ جو ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اور یہ کہہ کے خاموش ہو جائے, سوال کر دیا کہ نہیں. ایک انداز ہے. اگر پہلا کام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, پھر دوسرا نمبر دو کام کیا کہ درود شریف پڑھیں. واسطہ دیتے نا تو محبوب کا واسطہ دے سبحان اللہ, اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے, پھر اس کے بعد اپنے لیے, پھر اپنے والدین کے لیے, شیخ استاذ, اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب, شاگرد مرید متعلق, ان کے لیے دعا, پھر آخر میں ساری امت کے لیے دعا, اور مسلمان تمام مسلمانوں کے لیے دعا, امت کے لیے دعا, یہ آخر میں. اس کے بعد پھر جب دعا مانگ لے پھر دوبارہ درود شریف پڑھے. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی دعا کے آگے اور پیچھے درود شریف کو لگا لو, کیونکہ درود شریف مقبول دعا ہے. یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو جیسے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من نہ گردم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے من نہ گردم پاک تسبیح ہے شاہ, اگر کوئی بندہ ہماری تسبیح بیان کرے سبحان اللہ کہے تو اے بندے میں تیرے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا, بلکہ پاک ہم ایشا شبندو درفشا, اگر تو ہماری پاکی بیان کرے گا تو اس پاکی بیان کرنے کی برکت سے ہم تجھے پاک کر دیں گے. ہم تو پاک ہیں. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ آپ اب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, صلات نازل فرما, تو اس کی وجہ سے صلات نازل نہیں ہوتا, رحمت نازل نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درخواست کی برکت سے ہم پر رحمت نازل فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالی نے فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ تعالی جو ہے وہ نبی پر رحمت نازل کر رہے ہیں, تو ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کسی پیارے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اس پیارے کی برکت سے اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں وہ رحمت عطا فرما دیتے ہیں, یہ ہے اس کا راز. اس لیے علامہ حضرت ماں شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ عجیب فرماتے تھے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی سے پیار کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا, اے ایمان والو تم بھی نبی سے پیار کرو. ایسے کہا نا ترجمہ ہے نا, اللہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی پیار کرے اللہ, پیار کرے اللہ محمد صاحب کا, اور ان سلامت رکھے ان کو, وسلم اور ان کو سلامت رکھے, پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور ان کو سلامت رکھے. پردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, یہ مقدار یہ واجبہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھے. اب رہی بات کہ جی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی, کیونکہ حجام کے پاس گئے تھے تو حجام نے کہا سر میں آپ کی داڑھی سڈول کر دوں تاکہ آپ بالکل ڈول بن جائیں, کہ سر آپ کو ہاں یار ذرا اچھا سا ذرا کر دو کیونکہ مجھے ولیمے پہ جانا ہے. اور ولیمے پہ میری کالج فیلوز بھی آ رہی ہیں اور پکنک فیلوز بھی. امریکہ سے میری خالہ زاد بہن بھی آئی ہوئی ہے, بہت دنوں بعد ملاقات ہوگی اس سے, تو ذرا اس کو پتا چلے کہ ہم بالکل ملا نہیں ہو گئے. حجام جو ہے وہ باتوں میں لگاتا ہے, اور سر آج کل کے حالات دیکھیں جی صاحب, حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, کرتے کرتے سر یہاں سے داڑھی سیٹ کر دو. ہاں کر دو یار, یہاں سے بھی پتا چلا بالکل ڈال بنا دیا, جو اتنی ایک مٹھی داڑھی تھی اس سے مقدار کم ہو گئی. میرے پیارے دوستو, مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, لہذا جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو اپنی مٹھی میں پکڑ کر, اپنی مٹھی میں پکڑ کر جو مٹھی سے زائد ہو, چار انگل سے جو زائد ہو, بس اس کو برابر کر سکتا ہے. اتنی کی داڑھی چھوٹی ہو گئی, اس کا چھوٹا کرنا ایسے ہی حرام اور گناہ ہے جیسے داڑھی کا کاٹنا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بھائی کوئی مسلمان شراب پینا پسند کرتا ہے کہ شراب کیوں حرام ہے نا, زنا کرنا پسند کرے گا کیوں بھائی حرام ہے, تو جیسے شراب حرام ہے جیسے زنا حرام ہے, داڑھی کا منڈانا بھی ویسے ہی حرام ہے, تو کیوں فرق کیا ہم نے, اور داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے, پھر کیوں فرق کرتے ہیں. پہلی بات کیا صاحب کیا کریں, بس معاشرہ زمانہ, زمانے کا کیا کریں جناب, زمانہ ہے. سبحان اللہ, ہم کو کون پوچھے گا خاندان میں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں. معاشرہ خاندان, اب تو پاندان کا سسٹم بھی ختم ہو گیا. پہلے تو پاندان پتہ ہے آپ کو جہیز میں آیا کرتا تھا, او جی اتنا ضروری ہوتا تھا پاندان, یعنی خاندان کے لیے پاندان ضروری تھا. لہذا پرانی بڑھیوں کے پاس ابھی بھی ملے گا, لیکن اب نہیں ہوتا. خیر پھر خاندان کی جگہ جو ہے وہ پاندان کی جگہ خاندان میں پہلے جو ہے وہ اس کی لی ٹی وی نے, ٹی وی نے اس کی جگہ لے لی کہ جہیز میں ٹی وی ملے گا. صوفہ آیا, اب صوفہ کم بیڈ بھی آنے لگا. کتنی عجیب بات یہ ہے کہ یعنی انسان اپنے منہ سے بھی مانگتے ہیں, کیسی بے شرمی کی چیز ہے. ہوتا وہ لڑکی کا مالک وہ ہوتی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو اس میں شریعت نے منع نہیں کیا اس کو, وہ بیٹی کا ہے اور وہ بیٹی کا ہے, وہ کسی اور کا نہیں ہے, شوہر کا نہیں ہے وہ. ہاں البتہ کوئی شوہر کو اس کو شوق بڑا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے پلنگ پہ کودنے کا. عجیب ہے کیا یہ ایسا واقعہ ہے سچا کہ وہ بیوی کے پلنگ پر جناب چھلانگے مارتے ہیں, پتہ نہیں خوشی سے مارتے ہیں یا کس چیز سے. بہرحال تو میرے پیارے دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کے آخر میں پھر درود شریف, اب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو, اور اس کی برکت سے ہماری دعا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں آگے پیچھے درود شریف لگا لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ آگے پیچھے کا لے لے اور بیچ کا پھینک دے. سبحان اللہ, پھر آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لے. یہ ہے دعا کی ترتیب, یعنی دعا کی پانچ سنتیں. نمبر ایک سینے کے سامنے ہو, نمبر دو ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو, نمبر تین یہ کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو. اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں, اور جب دعا ختم کر لے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر لے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے تعریف, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو, پھر اس کے بعد اپنے لیے, اپنے والدین, اپنے مشائخ اساتذہ کے لیے, اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوست متعلقین کے لیے, اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے, اور پھر اس کے بعد درود شریف, اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کا اہتمام کثیر الدعاء ہم سب کو بنا دے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف کر لیں ایسے کہ یہ اس سے تاکہ ابھی سے ہمارے اس پر سجدہ ہے اور ہاتھ سینے کے سامنے آئے بٹن نمبر دو کے سامنے تاکہ جو ہے وہ بالکل یہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا, ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیجئے, سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک اپنا فضل خاص ہم پر عام فرما, اپنی رحمت خاصہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ 100% ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہماری مصیبتوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے دیے ہوئے جان کو, آپ کی دی ہوئی جان کو, مال کو, آبرو کو اور ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے, اپنی محبت کی نشر کے لیے قبول فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے. اپنے کرم کے صدقے میں ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما, ایسی اپنی محبت اور معرفت عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. ہم سب کو سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ اس مل بیٹھنے کو ہمارے یا اللہ قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اس کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا. اور جو ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف لائی ہوئی ہیں, یا اللہ ان کی بھی جو مشکل اور پریشانی ہے ان کو دور فرما. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دیجئے. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا, اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا, ان کی خدمت کی, ان کا ادب کی توفیق عطا فرما. یا اللہ چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما, ان کے ساتھ شفقت کے معاملہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے, رحمت کو عطا فرما دیجئے, حلیم المزاج ہم سب کو بنا دیجئے. ہماری بری عادتوں کو یا اللہ دور فرما دیجئے, اچھی عادتوں سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے ہم جو وقت کو ضائع کرنے کی عادت ہے یا اللہ تو اس وقت کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ دین پر ذوق و شوق سے عمل کی توفیق عطا فرما. جو اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجئے, ان مضامین کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. والسلام.